سورۃ الجمعہ. اب دیکھیں جمعہ کس چیز کا علامت ہے؟ جمع ہونے کی، اکٹھے ہونے کی، اجتماعیت کی. کہ روز نہیں تو ہفتے میں ایک دن اکٹھے ہو جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. اس لیے تمہارے کام کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. ہر چیز اس کی تسبیح کرے، وہ بے نیاز ہے تمہاری اس محنت مشقت سے. تم کرو گے تو اپنے ہی فائدے میں. الملک، وہ تو بادشاہ ہے، بادشاہوں کو کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ القدوس، قدوس ہے، پاک ہے. العزیز، زبردست. الحکیم، حکمت والا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. وہی ہے جس نے امیوں کے اندر، ان پڑھ لوگوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا، انہی کی قوم میں سے، انہی کی جنس میں سے، انہی کی زبان بولنے والا. کیا کرتا ہے وہ رسول؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اس کی آیات پڑھ کے سناتا ہے، قرآن ان کو سناتا ہے. ویزکیہم، اور ان کی تربیت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. دین کے کام کو آگے لے جانے کے لیے جس ٹیم کی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو یہ چار چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ان کو کیا کیا کرنا چاہیے؟ قرآن سننا چاہیے اور سنانا چاہیے. صرف سننا اور سنانا ہی نہیں، تزکیے کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے. اس کی تبدیلی زندگی کے اندر نظر آنی چاہیے، اخلاق اور کردار میں نظر آنی چاہیے. اور پھر کتاب اور حکمت سیکھنا اور سکھانا چاہیے، اس کی تعلیم ہونی چاہیے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گروہ کو تیار کیا تھا، ان کے ساتھ یہی چار کام کیے تھے. اللہ نے رسول بھیجا. یہ آج تیسری دفعہ قرآن میں آ رہی ہے اس مضمون کی، البقرہ اور آل عمران کے بعد. ایک دفعہ البقرہ میں اور ایک دفعہ آل عمران میں، اور پھر یہاں سورۃ الجمعہ میں. صحابہ کرام جن کو ہیروں کی نرسری کہا گیا تھا، کہ ایک ایک اپنی جگہ پر چمکنے والا ستارہ تھا، جس نے بڑے بڑے کام کیے جا کے آگے. ان کی تربیت کس سلیبس کے ساتھ ہوئی تھی، کس ماحول میں ہوئی تھی، کیا چیزیں انہوں نے پڑھی تھی، یہی جو آج ہم بھی پڑھ رہے ہیں. لیکن ان کے کام میں اور ہمارے کام میں کتنا بڑا فرق ہے. اس لیے کہ ان کا جینا مرنا مختلف تھا ہمارے جینے مرنے سے. ہم اپنے رسموں کے جنجال سے باہر نہیں نکلے، ہم دنیاوی رونقوں سے بھی باہر نہیں نکلے، ہم مقاصد کے لیے جینا شروع نہیں کیے. اس لیے فرق صاف ظاہر ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. یعنی جب یہ چیزیں نہیں تھی تو ان کی زندگی بھولے بھٹکے لوگوں جیسی تھی، بس ادھر ادھر بھٹک رہے تھے، کوئی مقصد نہیں تھا زندگی میں. دلال کیا ہے؟ بھٹکنا. بھٹکتا کون ہے؟ جس کے سامنے ٹارگٹ نہیں ہوتا، گول نہیں ہوتا، جس کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ہوتا. ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کی یہ صلاحیتیں کس کام آنی. ابو بکر نہ ہوتے اگر اسلام نہ ہوتا، عمر نہ ہوتے اگر یہ قرآن نہ ہوتا، اور باقی صحابہ بھی. اور اسی لیے حضرت عمر رویا کرتے تھے کہ اسلام سے پہلے تم کیا تھے، اونٹ چراتے تھے، اسی طرح دنیا سے چلے جاتے، آج تمہیں امیر المومنین کہا جا رہا ہے. کس چیز کی بدولت؟ دین کی وجہ سے. تو انہوں نے دین کے احسان کو اپنے اوپر محسوس کیا. لیکن آج ہم اس احسان کو نہیں مانتے، اس پہ شکر ادا نہیں کرتے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور آخرین، اور کچھ دوسرے ان میں سے. لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں، ابھی وہ نہیں آئے، بعد میں آئیں گے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ کون ہے یہ آخرین؟ جو بعد میں آنے والے تابعین، تبع تابعین الی یوم الدین، جو اسی طریقے پر، اسی مشن پر، اسی میتھڈالوجی پر عمل کرتے رہیں گے. اور آپ سب کو معلوم ہوگا کہ الہدا کا بھی نصاب اسی آیت پر مبنی ہے. اسی کو قرآن مجید سے پڑھ کر اسی طریقے پر عمل کی کوشش کی گئی ہے. لیکن پڑھنا ایک جگہ اور پڑھانا ایک جگہ، صرف پڑھنے پڑھانے سے بات نہیں بنے گی جب تک ہم وہ کریں گے نہیں جو کرنے کو کہا گیا. جس کے لیے یہ ادارہ وجود میں آیا اور جس کی نیت سے ہم سب لوگ کام کرنے کو اکٹھے ہوئے. جب ہم ذاتیات میں پڑ جاتے ہیں تو مشن بھول جاتے ہیں, فراموش ہو جاتے ہیں, ہمارے گھنٹوں اور کاموں میں لگ جاتے ہیں غیر ضروری چیزوں میں, ہم پھر اصلاح کی بجائے فساد کی طرف چل پڑتے ہیں اور لوگ اندھیروں میں بیٹھے رہ جاتے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے, اور وہ کس کو دیتا ہے؟ اسی کو جس کے اندر لینے کی تڑپ ہوتی ہے, جو دین کو اپنی دنیا پر, جو اسلام کو اپنی ذاتی دلچسپیوں پر فضیلت اور فوقیت اور اہمیت دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ تو بڑے فضل والا ہے, اس کے پاس تو بہت فضل ہے, لینے والے بنو. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها, جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا, یعنی ہم سے پہلے بنی اسرائیل نے, اہل کتاب نے تورات کے ساتھ یہی کیا. حضرت موسیٰ ان کے پاس لے کر آئے, انہوں نے لیا لیکن اس کو پھر اپنی زندگی میں نافذ نہیں کیا, اس کے احکام پر عمل نہیں کیا, مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا. ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوں. کوئی شخص بڑے سے بڑا عالم بن جائے, حافظ بن جائے, بظاہر متقی پرہیزگار بن جائے, لیکن اگر حقیقی معنوں میں ظاہر اور باطن میں اس کتاب پر عمل نہیں کرتا تو پھر اس کی وقت اور ویلیو ایسی ہے جیسے کتابیں گدھے پہ لدی ہوئی ہوں یا انسان پہ لدی ہوئی ہوں. اس نے گویا علم کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیا اور عمل کچھ بھی نہ کیا. اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. قل یا ایھا الذین ھادو, ان سے کہو اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو, اللہ نے نہیں بنایا تھا, خود ہی بنے, اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو, دنیا میں کیوں بیٹھے ہو, آگے چلو اللہ سے جا کے ملو. اگر تم اپنے اس زون میں سچے ہو, کیونکہ انہوں نے اپنے اندر جھوٹی امیدیں پال رکھی تھی کہ چونکہ ہم چوزن نیشن ہیں, پیغمبروں کی اولاد ہیں, اس لیے ہمیں نہ آگ چھوئے گی نہ ہمارے ساتھ کوئی مشکل پیش آئے گی, ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں, ہماری تو نسل ہی اچھی ہے. کہا تو پھر اگر ایسی خیال ہے تو پھر ذرا تمنا کرو کہ تمہیں موت آ جائے. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا, لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے. کیوں؟ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں, انہیں پتا ہے کیا کیا غلط کام کیے. بات یہ کہ ہر انسان کا دل اس کو بتاتا ہے, ٹھوک بجا کے بتاتا ہے کہاں تم غلط ہو, لیکن ہم اس آواز کو دبا دیتے ہیں, بند کر دیتے ہیں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ, اور سارے ظالموں کو اللہ خوب جانتا ہے. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ, کہہ دیجئے بے شک وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, وہ تمہیں خود آ کے مل لے گی. بات یہ ہے کہ انسان موت سے فرار کے لیے جدھر مرضی بھاگے, دائیں بھاگے, آگے پیچھے, جدھر مرضی, جدھر بھی جائے گا موت اس کے ادھر سے آ جائے گی. کبھی آپ نے بچوں کے ساتھ وہ کھیل کھیلا ہوگا, کیا بولتے ہیں اس کو, آنکھ میں چولی, ہائڈ اینڈ سیک, یا یہ ہوتا نا کہ جیسے چارپائی کے چاروں طرف بچے ادھر سے بھاگتے, آپ ادھر سے پکڑتے, ادھر جاتے ہیں. تو بالکل موت ہمارے ساتھ اسی طرح آنکھ مچولی کھیل رہی. انسان کہتا ہے اس جگہ سے چلے جاؤ, اس ملک سے چلے جاؤ, یہاں حالات بڑے خراب ہیں, ادھر چلے جاؤ, ادھر چلے جاؤ, کدھر مرضی چلے جاؤ, جہاں جاؤ گے ادھر ہی آ جائے گی, جہاں لکھی ہے خود وہیں پہنچ جاؤ گے. موت سے بھاگنا حل نہیں ہے. بہت سے لوگ مشکلات سے بچنے کے لیے موت کا پیالہ پینا چاہتے ہیں, حل نہیں ہے, وہ تو پہلے سے زیادہ مصیبت میں چلے گئے. حل کیا ہے؟ زندگی کی قدر کرو, اور اس زندگی میں وہ کرو جو آخرت میں فائدہ دے. آج اتنی محنت کرو کہ کل آرام سے ہمیشہ کے لیے بیٹھ کے کھا سکو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ, اور ہم آج کے لیے کل کو سیل پہ لگائے ہوئے ہیں. سیل کیا؟ مفت پہ دے رہے ہیں. جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی, پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے, جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے, اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو, یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، یعنی نماز پڑھنے کے بعد بھی دنیا کے کام کرتے ہوئے بھی ذکر جاری رکھو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا، جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشے ہوتے دیکھے تو اس کی طرف لپک گئے. ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، جب مدینہ میں کھانے پینے کا سامان کم تھا، قافلے باہر سے آ کے بیچتے تھے، جب آتے تھے تو وہ اس طرح کی آوازیں نکالتے کہ لوگوں کو خبر ہو جاتی. اب جمعہ ہو رہا تھا، کچھ ایسے ہی لوگ آ گئے، تو ہوا کیا، لوگوں کو یہ فکر ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ جائیں، لوگ سارا سامان خرید لیں اور پھر ہم کیا کریں گے، پتہ نہیں اگلا قافلہ کب آئے. تو وہ خطبے سے اٹھ کے بھاگ گئے سوائے چند لوگوں کے. تو اللہ سبحانہ وتعالی سخت ناراض ہوئے اس پر. حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم سب اٹھ جاتے تو یہ مدینہ کے وادی میں آگ بہہ پڑتی. یعنی اتنا اللہ کو غضبناک کیا تم نے. جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا. آپ خطبہ دیتے رہے اور وہ کہیں اور چلے گئے. ان سے کہو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب انسان وہاں جاتا بھی ہے نماز پڑھنے تو اس کے بھی ادب آداب کو ملحوظ رکھے. اس پر ایک پمفلٹ بھی ہے، سب کو دہرا لینا چاہیے جمعہ پہ جانے سے پہلے جمعے کے دن میں کیا کیا کام کرنے چاہیے اس کے بارے میں. بعض اوقات میں نے اچھے بھلے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ایسے دیکھے جو خطبے کے دوران بات کر لیتے ہیں، چپ نہیں رہتے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو گیا ان کی عقل کو. ایک حدیث سن لیجیے اور اس کے بعد پھر دیکھیے کہ آئندہ آپ نے کیا کرنا ہے. ابن مسعود نے ابی ابن کعب سے قرآن کی آیت کے بارے میں پوچھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. دنیا کا بھی کوئی سوال نہیں کیا، کیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ آیت پڑھی ہو تو یہ ان سے پوچھنے لگے کہ کیا مطلب ہے اس کا. اکثر ایسے ہوتا ہے نا، کلاس ہو رہی ہوتی ہے، کوئی خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں کوئی بات اپنی یاد آ جاتی ہے اور پھر ہم کہتے ہیں بعد میں تو بھول جائیں گے، ذرا ابھی اس سے بات کر لیں، یا اور کچھ نہیں تو دوسرے کو کہتے ہیں ادھر ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، وہ بلا رہا ہے، ادھر آ جاؤ، اس طرح کی باتیں. تو انہوں نے جب خطبے کے دوران بات کی تو ابی ابن کعب نے منہ موڑ لیا، جواب نہیں دیا. جب نماز مکمل ہو گئی تو ابی ابن کعب نے ابن مسعود سے کہا کہ تمہارا جمعہ نہیں ہوا. ابن مسعود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھا تو آپ نے فرمایا ابی نے سچ کہا، تمہارا جمعہ نہیں ہوا. یہاں تک سختی سے منع کیا گیا ہے کہ اگر کوئی اس خطبے کے دوران کسی کو چپ کرنے کو بھی کہتا ہے نا کہ چپ ہو جاؤ، تو اس نے بھی لغو بات کی حالانکہ دوسرا کچھ اور کر رہا ہے. تو اس کیونکہ ہوتا کیا ہے، بعض اوقات چپ کراتے کراتے ہی زیادہ فتنہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے خطبے کے خاص طور پر جمعے کے دن اور باقی بھی علم کی مجلسوں کے کچھ آداب ہوتے ہیں، لیکن ہم عام طور پر پرواہ نہیں کرتے. اور پھر کیا ہوتا ہے، صرف یہ نقصان نہیں ہوتا کہ وقتی طور پر وہ بات سمجھ نہیں آئی، اس سے بہت ساری لامتناہی خرابیاں نکل پڑتی. جب ہم ایک ڈسپلن کو توڑتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ کتنی دور دور سے سفر کر کے سننے کے لیے آئے ہوتے ہیں، جمعہ پڑھنے آتے ہیں یا کوئی قرآن کی بات سننے کے لیے آتے ہیں، وہ اس سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، پھر اگلی دفعہ وہ آنا نہیں چاہتے. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم صرف دین پڑھنے پڑھانے کے شوق میں ہی نہ نکلیں، ان آداب کا بھی خیال رکھیں جو اس کے لیے ضروری ہیں. سورۃ المنافقون، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. اے نبی، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ جس کا دل گواہی دے رہا اس کو ہر وقت زبان سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کا عمل بول رہا ہے کہ آپ کس کو رسول مانتے ہیں، کس کی عزت کرتے ہیں، کس کی نہیں کرتے. مثلاً اگر کوئی شخص آپ کی کسی بات کی پرواہ نہ کرے اور ویسے کہے خوش آمد کر کے کہ ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن عمل میں وہ چیز کہیں نظر نہ آتی ہو، تو سب کو سمجھ آ جاتی کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے اور کرتا کیا ہے. لم تقولون ما لا تفعلون، ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے. یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں. ہم لوگوں کو جھوٹ بول کے خوش کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے جھوٹ نہیں چھپتا. اس لیے اگر دل میں کسی کی قدر نہ ہو تو زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور کہنا بھی نہیں چاہیے. انہوں نے اپنے قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے. جب کوئی غلط کام کرتے ہیں اور پوچھا جائے تو قسم کھا کے مکر جاتے ہیں, اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دنیا کو روکتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو شخص جھوٹا ہوگا, جس کا عمل اس طرح کا ہوگا, وہ دوسروں کو اسلام سے بدزن کر دے گا, متنفر کر دے گا. کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا, اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. اب یہ کچھ نہیں سمجھتے. انہیں دیکھو تو ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آئے, فزیکلی بہت فٹ ہیں, بہت سمارٹ. بولے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ, مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں. دیوار کے ساتھ جو لگی ہوئی لکڑی, یہ لگی ہوئی ہے نا, آپ دیکھ لیجیے, پلر کے ساتھ چن کے لگا دی گئی. بس جہاں لگی ہے وہیں لگی ہے, اس میں کوئی روح ہے, کوئی جان ہے, کچھ ہے؟ دیکھنے کو شاندار لگ رہی, خالی وال اور لکڑی والی وال میں فرق تو ہوتا ہے. تو اسی طرح کچھ لوگوں نے لباس بڑے اچھے پہنے ہوتے ہیں, ایٹیکیٹس, مینرز بظاہر بہت اچھے, لیکن دل اللہ رسول کی محبت سے خالی, دین کی محبت سے خالی, باتوں میں جھوٹ, فریب, دھوکا. تو ایسے لوگوں کا ظاہری دین, ایمان, اسلام کیا ہے؟ بے روح, بے جان لکڑی کی طرح. جیسے لکڑی میں کوئی جان نہیں, صرف خوبصورتی ہے, کوئی روح نہیں. اگر یہی لکڑی درخت میں ہوتی تو کیا ہوتا؟ سرسبز, پھلتی پھولتی, بڑھتی رہتی. لیکن جب اس کو کاٹ کے وہاں سے لا کے دیوار پہ چپک دیا گیا تو اس کا بڑھنا پھلنا پھولنا رک گیا. مومن درخت کی طرح ہوتا ہے جو ہر آن بڑھتا ہے, پھلتا ہے, پھولتا ہے. تؤتی اکلہا کل حین, اپنے پھل ہر آن دیتا ہے. سورۃ ابراہیم میں پڑھ چکے آپ. اور منافق اس کے برعکس کٹی ہوئی سجی ہوئی لکڑی کی طرح ہوتا ہے, جس کے ایمان اخلاق میں کوئی ترقی نہیں ہوتی, وہ کسی کے فائدے کا نہیں ہوتا, وہ خود غرض ہوتا ہے. بس اس کو صرف اپنے آپ کو سجانے بنانے سے غرض ہوتی, چاہے کپڑے پہن کے سجائے, چاہے کوئی ڈگری لے کے سجائے, چاہے علم کی کثرت سے سجائے. کچھ لوگوں کو بس علم حاصل کرنا صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ پڑھتے جاتے ہیں, لیتے جاتے ہیں, اور خوب اپنے اندر اس علم کی زینت اختیار کر لیتے ہیں, لیکن کسی کے کچھ فائدے کے نہیں ہوتے, کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے. صرف اپنی ذات میں مگن یا اپنی اولاد میں مگن, اور اس سے باہر کے لوگوں کی کوئی فکر نہیں. انتہا درجے کی خود غرضی. یحسبون کل صیحۃ علیہم, ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں. ضمیر کے چور ہے نا, تو اس لیے اگر کہیں کوئی شور بلند ہوتا ہے یا کہیں کوئی بات ہوتی ہے, کسی مصیبت کی کوئی خبر آتی ہے, تو سمجھتے ہیں کہ اب تو ان کی جان گئی اور ان کا مال گیا, یہ پکے دشمن ہیں, ان سے بچ کر رہو. اللہ کی مار ان پر کدھر الٹے پھرائے جاتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو خود غرض ہیں, صرف فائدے کی خاطر مسلمان ہوئے بیٹھے ہیں, ذاتی فائدوں کی خاطر, یہ دراصل تمہارے دشمن ہیں. ان کی دینداری سے دھوکہ مت کھاؤ, ان کے ظاہری اسلام سے بہت خوش نہ ہو. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے, تو سر جھٹکتے ہیں, ان کے پاس جائیں گے, اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں, وہ پھر تمہارے پاس نہیں آتے. اے نبی, تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو, ان کے لیے یکساں ہے, اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا. اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں رسول کے ساتھیوں پہ خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں, ان کی تنخواہ روک دو, خود ہی چلے جائیں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کے رسول کے مخلص ساتھی بھی دنیا کے فائدوں کے لیے اللہ کے رسول کے ارد گرد تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ہرگز نہیں, وہ تو قربانیاں کر کے آئے تھے, وہ تو مکہ میں اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے تھے, وہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے مدینہ میں اپنا سب کچھ مہاجرین کے لیے حاضر کر دیا تھا. تو ایک اسلام ہوتا ہے جو قربانی کی سطح پر اختیار کیا جاتا ہے, اور ایک اسلام ہوتا ہے جو مفاد کی خاطر اختیار کیا جاتا ہے. ہم سب بھی اپنا جائزہ لیں کہ ہم اللہ کے دین کا کام اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں یا پھر قربانی کے ساتھ کر رہے ہیں, کہ جب تک ہماری عزت ہوگی, ہمارا فائدہ ہوگا, ہماری مرضی ہوگی, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور جس دن آپ نے ہماری مرضی کے خلاف کچھ کام کیا, کوئی بات کہی, تو ہم لو جا رہے ہیں. اور پھر صرف خود نہیں جاتے, اوروں کے بھی رستے روکتے ہیں, اوروں کو بھی کہتے ہیں تم کیوں بے وقوف بنے ہوئے اس کام کو کرنے میں. تو یہ کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پہ خرچ کرنا بند کر دو, ان کو نہ دو. ظاہر ہے کہ جو لوگ اصحاب صفہ تھے, اپنے گھر بار دین اسلام کے لیے چھوڑ کر آئے تھے, جو لوگ مکہ سے آئے تھے, تو مدینہ والوں نے اپنا سب کچھ ان کے لیے قربان کیا تھا، تو وہ ان کو روکتے تھے کہ تم کیوں ان کو سب کچھ دے رہے ہو، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے. مگر یہ منافق نہیں سمجھتے، یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے باہر نکال کھڑا کرے گا. یہاں غزوہ بن المصطلق کے موقع پر ایک حادثہ ہو گیا تھا جس میں کچھ دو لوگوں کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، اور جھگڑا بڑھتے بڑھتے کچھ اس طرح کی باتیں ہو گئی تھی کہ منافقین کے سردار نے کہا کہ اب ذرا چلے نا واپس مدینہ میں، ہم تو ہم اشارہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیں گے وہاں سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، تم سمجھتے ہو کہ تمہارے نکالنے سے ان کی عزت چلی جائے گی، ان کا رزق بند ہو جائے گا؟ مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. دو بڑی چیزیں جو انسان کو اللہ کے ذکر سے پیچھے کرتی ہیں، مال اور اولاد. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں، بڑا نقصان اٹھائیں گے. وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے. کیونکہ انسان مال جمع کرتا رہتا ہے کہ اولاد کے لیے کچھ بنا جائے، اور اپنے اوپر بھی نہیں خرچ کرتا اور اپنی آخرت کے لیے صدقہ بھی نہیں کرتا. فرمایا اس سے پہلے پہلے خرچ کر لو کہ کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، تو نے کیوں نہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. واللہ خبیر بما تعملون. سورۃ التغابن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو بھی تم کرتے ہو. اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی، اور بڑی ہی عمدہ صورت بنائی. یعنی اگر آپ جانوروں کے مقابلے میں دیکھیں تو انسان کے ناک نقشہ کس قدر خوبصورت اٹھایا اللہ نے، اور اسی کی طرف آخر کار تمہیں پلٹنا ہے. زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کے حال تک جانتا ہے. یعنی اس سے تم کہاں چھپ سکتے ہو؟ کیا تمہیں ان لوگوں کی کچھ خبر پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ انہیں یہ بھول گیا کہ وہ پیغام اللہ ہی کا دے رہے ہیں، آخر کسی کے ذریعے ہی آنا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے براہ راست تو تم سے نہیں بات کرنی تھی. اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، دھوکا کھا گئے اور منہ پھیر لیا. تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود. منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. فآمنوا، پس ایمان لے آؤ، سچا ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے، یعنی قرآن مجید. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اس کا پتہ تمہیں اس دن چلے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا، یعنی قیامت کے دن. اور اکٹھا کرنے سے مراد اول آخر سب لوگ ایک جگہ. وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا، ایک دوسرے سے کوئی جیت رہا ہوگا، کوئی ہار رہا ہوگا، کوئی کسی کے عمل لے کے جا رہا ہوگا اور کوئی کسی کے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی مجاہد کے پیچھے اگر کسی شخص نے اس کی بیوی اور اس کے گھر والوں کے معاملے میں خیانت کی تو قیامت کے روز اس مجاہد کے سامنے اسے کھڑا کر دیا جائے گا، اور اس کو کہا جائے گا اس کی نیکیوں میں سے جو کچھ تو چاہے لے لے. پھر آپ نے ہماری طرف متوجہ ہو کے فرمایا، پھر تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا اندازہ کرتے کہ اس کے پاس کیا چھوڑے گا؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا، جو اللہ پر ایمان لایا اور نیک عمل کیے، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہر صورت میں تقریباً یہ بات آ رہی ہے، اصل کامیابی کیا ہے؟ آج نہیں کل کا بہترین گھر ملنا، اور ہم اس زندگی میں ان گھروں کو خریدنے اور بیچنے اور صرف ان کی قیمت چکانے میں عورتیں اور مرد سب مل کے کام کیے جا رہے ہیں، اور سب کچھ پے آف کر کے خود دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، سب دوسروں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، پھر وہ جیسے چاہیں ان کو استعمال کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں گھر نہ خریدیں یا نہ بنائیں یا کام نہ کریں، بات یہ ہے کہ اپنے دین کو قربان کر کے نہیں، اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا کے نہیں، اپنی آخرت کو نقصان دے کے نہیں، بس اتنا ہی جس میں دنیا کا کام چلے مگر آخرت برباد نہ ہو۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے آتی ہے، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اس اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، بچ کے رہو، محتاط رہو، بی کیئرفل۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اور اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے اس آیت کے بارے میں ابن عباس سے پوچھا، تو کہنے لگے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مکہ میں اسلام لے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا جب ارادہ کیا ہجرت کا تو ان کے بچوں اور بیویوں نے ان کو روک دیا کہ آپ نہیں جا سکتے ہم کو چھوڑ کر۔ جب یہ مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ میں بہت آگے نکل گئے، تو بہت ترقی کر گئے، تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو سزا دینے کا ارادہ کیا کہ ان کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ گھر کے کام، بچوں کے کام، اس کے کام، اس کے کام، اور نیکی کے مواقع بے شمار ہمارے سامنے اور ہم اس سے نظر کترائے رکھتے ہیں، تو پھر جب دیکھتے ہیں کہ دوسرے آگے نکل کے پھر پتہ چلتا ہے۔ دنیا میں تو سمجھ نہیں آ رہی، سب گرے ایریا نظر آتا ہے، لیکن آخرت میں پتہ چلے گا کہ کون وہاں پہنچ گیا اور ہم کہاں بیٹھے رہے، کن کاموں میں بیٹھے رہے، کن چیزوں پہ وقت لگا دیا، کیا واقعی وہ ورث تھی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ، لہذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں اور تین نجات دینے والی۔ ہلاک کرنے والی تین چیزیں، دل کی تنگی جس کی اطاعت کی جائے، خواہش جس کی پیروی کی جائے، اور انسان کی خود پسندی، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے، میں بڑا عقل مند ہوں، ساری خوبیاں تو میرے ہی اندر ہیں اور سارے عیب دوسروں کے پاس چلے گئے۔ اور نجات دینے والی تین چیزیں ہیں، مخفی اور اعلانیہ اللہ سے ڈرنا، فقر اور غنا میں میانہ روی، خوشی اور ناراضگی میں عدل و انصاف سے کام لینا۔ پھر فرمایا، ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، اگر تم اللہ کو قرض حسن دو، قرض حسن ہوتا ہے جسے دے کے واپسی کا مطالبہ نہ کیا جائے، واپسی کی نیت سے نہ دیا جائے، بس دے دیا، اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا، اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔